أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اور سب اسی کے تابے دار ہیں. بدیع السماوات والارض، عجیب طور پر پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو بس یہی فرم کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت؟ اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی انہی کے مثل بات. ایک کے دل دوسرے سے متشابہ ہو گئے، اور تحقیق کے بیان کر دی ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی. ولن ترضى عنک الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان الهدى هدى الله ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ نصارہ جب تک کہ تو تابع نہ ہو ان کے دین کا. تو کہہ دے کہ یقیناً اللہ بتا دے راہ، اللہ بتا دے جو راہ اللہ نے بتا دی ہے وہی راسدی ہے، اور جو لوگ اتباع کرے ان کی خواہشوں کے بعد اس علم کی جو تجھ کو پہنچا، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار. یہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. اور وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب، وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، وہ لوگ یقین کرتے ہیں، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پڑھی گئیں. اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر کچھ تفصیل باقی رہی تھی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے ظالم کون آدمی ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے. واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، اور روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کے خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان پر قتل و غارت کی اور تورات کے نسخے جگہ جلا ڈالے، اور بیت المقدس میں نجاست اور خنزیر ڈال دیے، ان کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت اور شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور مدہدم پڑا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے عہد میں جب شام اور عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور زمانہ دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا۔ 6ویں صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھر فتح کر لیا، اور رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب اور ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ قول مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ ابن زید وغیرہ دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے واقعے میں مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روکا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کی عظمت کا اور ان کا متقاضا یہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو مسجدوں کے اندر، وہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ہیبت اور عظمت کے ساتھ داخل ہو، جیسے کسی شاہی دربار میں انسان داخل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی عادتیں یہ ہیں کہ جب داخل ہوتے ہیں کورٹ کچہریوں کے اندر یا بڑے آدمیوں سے ملنے کے لیے تو اچھے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، لیکن جب فرض نماز کے لیے آتے ہیں تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو عام مجلسوں میں پہن کر جانا یا لوگوں سے مل کر اس میں ملاقات کرنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ناجائز طریقہ ہے، اللہ کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ ہمارے میزبان ہے، یاد رکھو۔ مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور خالقہ کائنات سے بڑھ کر کوئی بڑی ذات نہیں ہے۔ اب ہم اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے کپڑے پہننا چاہیے، دھلے ہوئے کپڑے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہوں، یہ تمام چیزیں۔ بسا اوقات ہمارے تو بازو میں ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے تمباکو کھانے کی وجہ سے یا ان کے پان پراگ کھانے کی وجہ سے یا ان کی بیڑیاں اور سگریٹ پھونکنے کی وجہ سے بازو والے کو گھن محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جمعہ کے دن صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن جب آؤ تو نہا دھو کر آؤ تاکہ دوسری جو مخلوق ہے ان کو تکلیف نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازوں کے اندر ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہوتی ہے، اور وہ فرشتوں کی مخلوق ہوتی ہے، یاد رکھو۔ دنیا کی تمام مساجد آداب کے لحاظ سے مساوی ہیں۔ بیت المقدس، مسجد حرام، مسجد نبوی کی بے حرمتی یہ ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح دوسری تمام مسجدوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی اور عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر اور مسجد نبوی میں ایک کا ثواب 50,000 تک، اور بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں تک، اور ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کے خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا یہ موجب ثواب عظیم اور باعث برکت ہے۔ دوسری مساجد کے اندر ان تینوں مسجدوں کے علاوہ دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو حضور نے منع فرمایا ہے۔ حدیث ہے باقاعدہ، لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوی وبیت المقدس۔ کسی جگہ حدیث ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر اور نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں. ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز اور تلاوت سے صراحتاً روکا جائے, تو یہ غلط ہے بالکل. دوسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز اور تلاوت اور سجدہ وغیرہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ باہر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں یا قرب و جوار میں باجے اور گاجے بجا کر لوگوں کی نماز اور ذکر وغیرہ میں خلل ڈالتے ہیں, یہ بھی اللہ کے ذکر سے روکنے میں داخل ہے. ہمارے یہاں مسجدوں کی یہی حالت ہے, دیکھتے نہیں نماز لوگ پڑھتے ہیں اور بھائی زور زور سے باتیں کر رہے, تو یہ اسی حکم میں ہے, یاد رکھو. اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح اور تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں, مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت کرے یا ذکر بالجہر کرے, تو یہ بھی نمازیوں کی نماز اور تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کے روکنے کی صورت ہے. اسی طرح فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا, اور اسی لیے فقہا نے زور سے تلاوت کرنے کو جبکہ لوگ نماز میں مشغول ہوں, اپنی اپنی انڈیویجل عبادت میں مشغول ہوں. ہاں جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو, جیسے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد, تو اس وقت اگر ذکر کیا جائے یا تلاوت جہر کا جہر کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت لوگ نماز اور تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں, مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ جمع کرنا ممنوع ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی صورتیں داخل ہیں اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم کرنا, ویران کر دینا یا ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جس کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے. اور مسجد کے لیے ویرانی کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ وہاں نماز کے لیے نہ آئیں یا نماز کے لیے کم ہو جائیں, کیونکہ مسجد کی تعمیر اور آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار نہیں ہیں, بلکہ اللہ کا ذکر کرنے والوں سے لیے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کی دعوتیں دیتے ہیں, مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور روزے قیامت پر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی, مزین اور خوبصورت ہوں گی, مگر حقیقتاً وہ ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی بہت کم ہو جائیں گے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ شرافت اور انسانیت کے چھ کام ہیں, تین حضر کے ہیں اور تین سفر کے ہیں. حضر کے تین تلاوت قرآن کرنا, مسجدوں کو آباد کرنا اور ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ کے اور دین کے کاموں میں امداد کریں. الحمدللہ ہمارے جو بھائی ہیں جماعت کے ساتھی لوگ, وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور روزانہ صبح کے وقت یا شام کے وقت انہوں نے وقت متعین کیا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کن کن ساتھیوں سے ملا جائے, ان کو دین کی دعوت دی جائے یا کم از کم ان کو مسجد کے لیے آنے کی دعوت دی جائے. تو یہ تین کامیں تو حکام تو حضر کے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا, مسجدوں کو آباد کرنا, ایسے دوستوں کی جماعتیں اور جمعیت بنانا جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں امداد کرے. اس میں سارے کام آ گئے, مسجد کے بنانے کے بھی کام ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے, روحانی طور پر آباد کرنے کے بھی کام ہیں. سفر کے تین کام یہ ہیں कि अपना तोशा जो है उसमें से कुछ गरीब साथियों पर खर्च करना, आपकी जमात में कुछ ऐसे लोग होते हैं तो उन पर खर्च करो, ये सदके का सवाब रखता है। उन साथियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। और तीसरी बात, रफ़क़ाए सफ़र के साथ हंसी खुशी और तफरी और खुशी का तर्ज अमल रखना, बशर्ते कि ये खुश तबीयत गुना की हद में दाखिल ना हो जाए तो ये जायज़ है, याद रखो। हज़रत अली करमल्ला वजहू के इरशाद में मस्जिदों के आबाद करने का मतलब यही है कि वहाँ खुशू और खुजू के साथ हाजिर भी हों और वहाँ हाजिर होकर जिक्र और तिलावत में इंसान मशगूल रहे, और उसके मुकाबले में मस्जिद की वैरानी ये होगी कि वहाँ नमाजी ना रहे या कम अज कम हो जाएं, कम हो जाएं, या ऐसे असबाब जमा हों जिनसे खुशू और खुजू में खलल आ जावे। आयत का शान नुज़ूल वाक़े हुदैबिया और मुशरिकीन मक्का का मुसलमानों को मस्जिद हराम से रोकना है। दूसरी आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को तसल्ली दी गई कि मुशरिकीन मक्का ने अगरचे आपको मक्का और बैतुल्ला से हिजरत करने पर मजबूर किया और मदीना पहुंचकर इब्तिदाई ज़माने में 16 महीने तक आपने बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है और हुक्म दिया है, लेकिन इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, ना आपके लिए गमगीन होने की कोई वजह है। अल्लाह ताला की पाक ज़ात किसी ख़ास सिमत में नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, इसलिए मशरिक और मगरिब यकसा हैं। काबे को किबला नमाज बनाए या बैतुल मक़दिस को, दोनों में कोई ज़ाती खसूसियत नहीं है, बल्कि जब तक हुक्म था बैतुल मक़दिस का, आपको हुक्म दिया गया बैतुल मक़दिस की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ने का, और जब तक जब आपके आपसे ये हुक्म ले लिया गया तो कोई हरज नहीं, आपको मना कर दिया गया, मना तो नहीं किया गया बल्कि आपको ये कहा गया कि चूंकि आप भी चाहते हैं कि आप बैतुल्ला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, फवल्ल वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम, इसलिए बैतुल्ला की तरफ आप नमाज पढ़े। कद नरा तकल्लुब वजही कफी समा فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, हुजूर की दिली रगबत भी यही थी, इसलिए 17 या 18 महीने के बाद बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। उसके बाद आगे वाली जो आयतें हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह रखता है औलाद, जैसे यहूदियों ने कहा है وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ वकालत النصارى المسيح ابن الله, लोग कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और दूसरी कौम कहती है, नसारा कहती है कि ईसा इबन मरियम अल्लाह के बेटे हैं। तो ना उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं ना ईसा अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह का कोई बेटा ही नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद वल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप कह दीजिए वो अल्लाह यकता है, अकेला है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है, उसको अपने लिए किसी की जरूरत नहीं है, न बाप की जरूरत है, न बेटे की जरूरत है, न थक जाए तो खिदमत करने वाली बीवी की जरूरत है, वलम यकुल लहू साहिबतन वला वलदन, कुरान करीम में फरमाया उसके लिए कोई साहिबा भी नहीं है, कोई बीवी भी नहीं है, ये तमाम चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, अल्लाह के लिए जरूरी नहीं है। लम यलिद, उसको किसी ने जना नहीं है, वलम यूलद, न वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है, न उसका कोई जिद है, न उसका ला मिसल लहू वला मतील लहू ला जिद लहू वला निद लहू, न उसका कोई जिद है न कोई निद है, निद शरीक को कहते हैं और जिद अपोजिट को कहते हैं, सब अल्लाह के यहाँ फकीर है, याद रखो। हमारे भी कुछ हजरात हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने कह दिया कि खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा है ही कुछ नहीं, जो कुछ लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद से, تو یہ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ تعالی سب کچھ ہے، یاد رکھو اللہ تعالی ساری دنیا کے مالک ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے اخیری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا اتمام کیا گیا، آپ پر رسالت کو تکمیل، رسالت کے جو رسالت جو تھی اس کو آپ پر ختم کیا گیا، اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، لیکن آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یا آپ کو ہی خدا بنا دینا یہ غلط ہے میرے عزیزو، اللہ اللہ ہے اور انبیاء اور رسول اپنی جگہ پر ہیں، بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعضوں پر فضیلت دی ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی، لیکن اس فضیلت کی وجہ سے تم ان کو نبوت کے نبوت سے نکال کر یا رسالہ رسول سے نکال کر ان کو خدا بنا دو تو یہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اسی طرح ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کل اللہ قانتون، اللہ ہی کے سب تابع دار ہیں، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا عجیب طور پر نئے طور پر بنانے والا ہے کہ آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم کرتے ہیں تو ان کے لیے صرف کہنا ہوتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، وہ ارادہ فرما لیتے ہیں ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ دنیا دو طرح کی ہے، ایک بات یاد رکھو کہ اوپر کے جتنے کام ہیں آسمانوں سے اوپر کے وہ اللہ کے امر سے چلتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے کام ہیں وہ بھی اللہ کے امر سے ہی چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اسباب سے ان کو چلایا ہے، ہم لوگ اس اسباب کی دنیا پر ہیں اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو آپ کو کھانا پڑے گا، آپ کھائیں گے نہیں، اپنے ہاتھ کو ہلاک کریں گے بھوکا رہتے ہوئے، تو آپ کو منع فرمایا گیا، بلکہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے روزہ کھولا نہیں، افطار جلدی نہیں کیا وقت پر بلکہ دیر سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی گناہ کیا، اپنے وقت پر روزہ رکھنا اور اپنے وقت پر اس کو کھولنا، خاص خاص کاموں پر اللہ تعالیٰ نے خاص خاص ملائکہ کو مقرر کیا ہے، بارش ہے، رزق ہے، اسی طرح اسباب اور مواد اور قوا سے کام لینا، یہ سب کے سب حکمت خداوندی پر مبنی ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ اسباب اور قوات کو اپنے حاجت روا مان لیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اسباب ہیں، لیکن اسباب پر تم اتنا بھروسہ کرو کہ خالق کائنات کو بھول جاؤ، اسباب عقل در اسباب می دارد نظر، عشق گوید مسبب را نگر، عقل کی نظر اسباب پر ہوتی ہے کہ یہ ہوگا تو ہمارے لیے یہ ہوگا یا ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ غلط ہے، بہت سی قومیں ہیں اسباب کے ساتھ اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے، بغیر اسباب کے اللہ نے یا کچھ اسباب کے ساتھ اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلی شریعت میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے، جاہلوں نے ولادت کے معنی سمجھ لیے، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا یا ایسا کہنا کفر قرار دیا گیا، دفع فساد کی مصلحت سے اب ایسا لفظ استعمال کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی آیت اتار دے، تو آسمان اور زمین اللہ کی آیت ہے یا نہیں، زمین کے اندر سے اناج کا نکالنا، دریاؤں کو بہانا، بادلوں کو چلا کر بارش کا گرانا، یہ تمام اللہ کے اسباب ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، خود تمہاری پیدائش وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری پیدائش کو ہی دیکھ لو، یہ اللہ کی نشانی ہے یا نہیں کہ ناک اپنی جگہ پر لگی ہے اور بہترین لگی ہے، آنکھیں اپنی جگہ پر لگی ہیں اور بہترین آنکھیں لگی ہیں، کان اپنی جگہ پر ہیں اور بہترین کان ہیں، سننے کی طاقت دی اللہ نے، ہاتھ اور پیر دیے، دل اور دماغ دیا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یاد رکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا پھر تم بھی غور نہیں کرتے؟ ایک نیا فون آ جاتا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں اور چپس ہوتی ہیں، آپ کو اس پر تعجب ہوتا ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی چپس رکھی ہوئی ہیں، آپ کا میموری کارڈ کتنا ہے؟ اگر آپ کے فون کے اندر کا میموری کارڈ 32 GB کا ہے تو اس سے زیادہ وہ چیزوں کو اپنے اندر سمو نہیں سکتا، لیکن آپ کا دماغ ہے، بچپن سے چالو ہے، بچپن کی کوئی بات پوچھو تو آپ کے دماغ کے اندر وہ فوراً فریش ہو جاتی ہے، تو آپ کا تو میموری کارڈ جس کو کبھی آپ نے رینیو کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح آنکھ کبھی آپ نے بدلوائی نہیں کہ چلو یہ آنکھ پرانی ہو گئی، ہاتھ کو بدلوانے کی ضرورت نہیں پڑی، دل و دماغ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی یا بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ نشانیاں اور یہ چیزیں ہمیں مفت میں ملی ہیں، اس لیے قدر نہیں ہے. آنکھ سے دیکھنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ کہاں سے یہ دیکھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. سننے کی طاقت اور سننے کی نعمت ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کان ہوتے ہوئے وہ سنتے نہیں ہیں، زبان ہوتے ہوئے بول نہیں سکتے، دل و دماغ ہوتے ہوئے وہ سوچ نہیں سکتے. اس لیے ان تمام چیزوں کو میرے عزیز سمجھنا چاہیے. کذالک قال الذین من قبلہم، یہ ان کا قول اسی طرح ہے جیسے اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی کیوں بات نہیں کرتا؟ ارے اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہاری تڑا توڑی ہیں. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کے مطالبات کیے ہیں، ان کے دل اور ان کے دل متشابہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اور تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی دوزخ میں رہنے والوں کی کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، اس کی پوچھ گچھ آپ سے نہیں ہوگی، وہ اپنے اعمال سے جائیں گے. اس لیے اگر تم کوئی کسی کو کوئی بات پہنچاتے ہو اور وہ تمہاری بات مانتا نہیں ہے تو اس سے غمگین نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اپنا کام کر دیا. ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہودی لوگ اور نہ نصرانی لوگ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں. کیوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ راہ تو وہی ہے جو اللہ کی راہ ہے، یہودیت کوئی راہ نہیں ہے، نصرانیت کوئی راہ نہیں ہے، ان کے نبیوں نے بھی وہی راہ بتلائی ہے جو صراط مستقیم ہے، اگر وہ اس پر ہیں تو کامیاب ہیں، اس پر نہیں ہیں تو ناکام ہیں. دنیا کی قومیں یہی چاہتی ہیں کہ تاب ان کے متبع بن جاؤں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کی تابع کر کے دین حق سے ہٹ جاؤ گے تو یہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دے گا. یُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں کہ دنیاوی جو قومیں ہیں، اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کا چلنا گمان کے تابع ہوتا ہے، اٹکل کے تابع ہوتا ہے، یہ عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اللہ کی ہدایت کا تو وہ ہدایت وہ ہے جو سیدھی راہ ہے، جس کو صراط مستقیم کہا گیا. اگر آپ اتباع کریں بالفرض، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی قومیں اگر اتباع کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہ ان لوگوں کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ ان کے پاس صحیح علم آیا، صحیح دین آیا، تو آپ کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ولی ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی ایسے جیسے اس تلاوت کے کرنے کا حق ہے. تلاوت کے کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو تجوید سے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا. پڑھنے کے اعتبار سے قرآن کے تین درجے ہیں، یاد رکھو، ترتیل، تجوید اور حدر. ترتیل کے معنی آہستہ آہستہ پڑھنا، جیسے قاری باسط کی قراءتیں ہم سنتے ہیں، یا دوسرے جو قراء ہیں اس زمانے کے، خصوصاً مصری قراء اسی طرح پڑھتے ہیں. ایک طریقہ ہے تدویر، معنی درمیانی طریقے پر پڑھنا، جیسے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اس کو تدویر کہتے ہیں، درمیانی طریقے سے پڑھنا. اور ایک ہے حدر. حدر کے معنی ہے جلدی جلدی پڑھنا لیکن ساتھ ساتھ پڑھنا. مساجد کے مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھنا، یہ ہے حدر. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اگر اس طرح ہم قرآن سنتے ہیں تو ایسا قرآن ہم پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. علماء اسی لیے لکھتے ہیں کہ وہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. نہ مخارج کی رعایت ہے، نہ صفات کی رعایت ہے، نہ وقف کی رعایت ہے، نہ دوسری چیزوں کی رعایت ہے. اس لیے اس طرح قرآن پڑھنا کہ جس طرح مخارج اور صفات کی رعایت کی جائے تو اس قرآن کے پڑھنے پر اور سننے پر ثواب ہے، ورنہ آپ 10 قرآن ایسے سن لو، کوئی ثواب نہیں ہے اللہ کے یہاں. قرآن کے سننے کا جو اجر ہے وہ اس پر ہے کہ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ سنا جائے، اچھی طرح سنا جائے. ہم لوگ رمضان کے ایک مہینے میں ایک قرآن سنتے ہیں، اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ مول صاحب ایک سانس کے اندر پورے الحمد و شریف پڑھ لیتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں ارے مولانا جانے دو نہیں، بہت اچھا پڑھے وہ. ارے یہ نہیں انہوں نے تمہارا بھی نقصان کیا ہے خدا کے بندو، ایسا نہیں ہے. قرآن اس طرح نہیں پڑھا جاتا میرے عزیزو. رب قارئ للقرآن. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. الحتم بالتجوید، وہ علامہ جزری کی ایک شعر ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے. من لم یجوید القرآن آثم. جس نے تجوید سے قرآن نہیں پڑھا وہ گنہگار ہے. تو خود گنہگار ہے تو تمہیں کیا ملے گا؟ جلدی قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 10 دن میں ختم کرو، اور اس طرح ختم کرو کہ وہ پڑھنے والا اچھی طرح نہ پڑھے، نہ سمجھ میں آئے نہ کہ کیا لفظ پڑھ رہا ہے، یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے، اس کی تلاوت کا کوئی حق ہے، اس کی تلاوت کا کوئی حق ہے. اور وہی لوگ ہیں جو ایسی تلاوت کر کے اس قرآن پر یقین لاتے ہیں. اور جو لوگ اس طرح تلاوت کرنے کے بعد منکر ہوئے، اس طرح انہوں نے تلاوت نہیں کی اور قرآن کریم کے منکر ہوئے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو سننا، اچھی طرح سننا بہتر. ہم بات چیتوں کے اندر کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں، لیکن تراویح میں پڑھنے کے لیے یا قرآن سننے کے لیے اگر کوئی امام صاحب اچھی قرآت کرتا ہے یا اچھی طرح پڑھتا ہے یا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، مولوی صاحب جاؤ جانا باہر برکات نہیں کہیں نماز ہوئی ہم کے نہیں، آدھا گھنٹہ باہر گاڑیوں میں بیٹھے رہیں گے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک، اس پہ ان کو ثواب ملے گا. اور وہاں بھی موضوع یہی ہوگا، موضوع سخن ان کا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، نہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے، نہ ہم بڑے یہ ہیں، نہ ہم وہ ہیں، اور سب جبرائیل سے کم نہیں ہے. سمجھو یہ چیزیں غلط ہیں میرے عزیزوں. قرآن کریم اللہ کی ایک نعمت ہے. تم 365 دنوں میں قرآن پڑھ نہیں سکتے. بہت سے لوگ ہیں پورا سال قرآن نہیں اٹھاتے. اب رمضان کا ایک مہینہ ہے، اس کو تو اچھی طرح پڑھو، اچھی طرح سنو. اگر ایک گھنٹہ کسی کا یہاں ہو رہا ہے تو کسی کے یہاں ایک گھنٹہ 15 منٹ ہوگی، 15-20 منٹ میں کیا جاتا ہے تمہارا؟ اس لیے قرآن کریم کو سننا بھی ایک عبادت ہے، لیکن سننا اس وقت جبکہ تلاوت صحیح ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے کہنے سننے کی کو سننے کو قبول فرمائے، قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنے کا. اگر تم لوگ قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں جانتے تو ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو بیچارے عبداللہ بھائی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس قرآن کریم سیکھتے ہیں، وہ ان کا قرآن کریم ٹھیک کرتے ہیں. تو آپ بھی کسی عالم سے، کسی قاری سے رابطہ کرو اور ان سے قرآن کریم صحیح طور پر سیکھو. اور قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور صحیح طور پر سے مطلب یہ ہے کہ قرآن تجوید کے ساتھ مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھا جائے، سمجھے نا. اقرا القرآن بلحون العرب، آپ نے فرمایا قرآن کریم کو عرب کے لہجوں میں پڑھو، ہماری دیسی لہجے میں نہیں، اچھی طرح لہجے میں پڑھو اور بہترین لہجے میں پڑھو، بہترین آواز کے ساتھ پڑھو. بہترین آواز نہیں ہے کوئی بات نہیں، کم از کم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھو. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو اللہ تعالی معاف فرمائے. بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. الطاف بھائی میمن کا فون آیا تھا، ان کے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہوا ہے. اور بھی بہت سے ساتھیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے. جتنے بیمار ہیں، چاہے گھروں پر ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، یا رہاب کے اندر ہوں، یا پھر سینئر سٹیزن ہوم میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، جہاں کہیں ہوں، سب کو اللہ شفا عطا فرمائے. پریشان حال جتنے لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے. اسی قرض کی ایک صورت آپ کی ایک آپ کا ادارہ بھی ہے، یہ بھی مقروض ہے اور لوگوں کا مقروض ہے. الحمدللہ اس قرض کا آدھا سے اوپر حصہ ادا ہو چکا ہے، ابھی آدھے کے قریب قریب، اور کنسٹرکشن کے کام کا جو ہے باقی ہے. دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اپنے فضل سے آسان فرمائے اور آسانی کے ساتھ پایا یہ تکمیل تک پہنچائے. اس لیے جو ساتھی اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تعاون کریں، دادے دیرہ میں قدم میں سخونے جس طرح کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس اللہ کے گھر کے لیے اپنا تعاون فرماویں. کچھ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، دعا کرو اس ادارے کے لیے. کسی کو جانتے ہو اس کی نشاندہی کر دو تو بھی یہ آپ اسی کے اندر کسی مندل علی الخیر کفائلی ہی دالن علی الخیر کفائلی ہے، بھلائی کی طرف دلالت کرنے والا بھی اس کے کرنے والے کی طرح ہے. تو یاد رکھو کہ بھائی یہ آپ کے ادارے کے لیے بھی آپ دعا بھی کرتے رہیں، تعاون بھی کرتے رہیں. جو ساتھی یہ چونکہ سال ختم ہو رہا ہے، بعض ساتھیوں کو ٹیکس ریسیپ بھی چاہیے، تو ابھی کچھ دن ہیں، آپ اپنی رقم کو پہنچا دو 31 دسمبر سے پہلے پہلے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً 9 ملین کا ابھی تک کام ہے باقی، جس میں قرض بھی ہے اور کنسٹرکشن بھی ہے. 3000 ساتھی ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جو $3000 3 سال کے اندر، 1 ماہ کے اندر تقریباً، اگر فیملی آپ کی ہے 3 یا 5 کی تو $100 بھی ایک ایک فیملی دے گی، تو 3 سال کے اندر یہ آسانی کے ساتھ یہ کام پورا ہو جائے گا. کرنے والی ذات تو اللہ کی، ہم کیا کریں گے بھائی، تو اللہ کا کام ہے، اللہ ہی پورا کرنے والا ہے. اور اسی کے کرنے سے ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر، ذریعے کے طور پر ہم لوگوں کو قبول فرمائے. اور اسی لیے ہم لوگ چونکہ اب مسجدیں بن بھی ہیں، اس لیے ہم لوگ اور ہمارے ساتھی نکلتے بھی ہیں بلڈنگوں کے اندر. جیسے میں نے کہا 35, 43, 47 ہم ختم کر چکے ہیں، 49 کا کچھ حصہ بھی ہم ختم کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ جو بد بلڈنگیں باقی ہیں وہاں تک پہنچیں گے. جن بلڈنگوں میں ہم آئے اور آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ آن لائن جا کر یا مسجد آ کر یا ہمارے ایک ساتھی اقبال فوڈ میں بیٹھے ہیں ان تک پہنچا دیں اپنا تعاون. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی خوش رکھے. جنہوں نے اب تک ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کے دنیا اور آخرت کے مسائل پورے فرمائے. جو دینے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے، کچھ پریشانی آئے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دینا ان کے لیے آسان فرمائے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں نہیں ہیں, دور دور جگہوں پر ہیں, مدارس کے, مساجد کے اور خصوصاً مدرسوں کے مہتمم بھی ہیں, ان کے بھی اپنے کچھ مسائل ہیں, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو بھی آسان فرمائے, ان کے مدارس کی بھی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے. سارے کام ہمارے ہیں, مساجد کے بھی, مدارس کے بھی, خانقاہوں کے بھی, مراکز کے بھی, یہ سب ہمارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ سب کاموں کو آسان فرمائے, سب کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی اندر محبت کو رکھتے ہوئے تمام کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے دعاؤں سے دعاؤں کے متمنی ہیں, ہمیں ان کے پتہ نہیں ہے ان کے کیا 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 مصائب ہیں, مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور فرمائے. بہت سے لوگ اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کا نور نظر اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ان کو صراط مستقیم پر لے آئے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہم سے دعاؤں کے متمنی, اللہ تعالیٰ سب کے اپنے اپنے جو مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ان مسائل کے اندر ان کو کامیاب فرمائے. مصائب ہیں تو تکلیفیں اور مصائب دور فرما دیں. اور یہ جو وبا اور یہ جو بیماری ہیں, اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے, جلد سے جلد اس بیماری کو اٹھا لے. ایک سال کے قریب کا وقت تو گزرنے آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد اٹھا لے. اور میں نے جیسے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی, لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت سے ناراض ہیں اور یہ عام ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے صدقے کے ذریعے. کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کسی اللہ کے گھر کے گھر کا تعاون کر دو, کسی مدرسے کا تعاون کر دو, یہ تمام صدقات ایسے ہیں. کسی غریب کا, یتیم کو یا بیوہ کو کھانا کھلا دو, اس کے گھر کا راشن بھرا دو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. الصدقہ تطفئ غضب الرب, صدقہ جو ہے یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا, اللہ تعالیٰ یا پھر استغفار کرتے رہیں اپنے گناہوں پر, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, پوری امت کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.